بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه البررة التقى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تعالى في عظمة شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند بارگاہ رسالت میں محبت اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود شریف پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آقا کائنات فخر موجودات حبیب کردگار احمد مختار سیاہ لا مکان سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد، مقدوم و محترم لائق صد تکریم و تعظیم حضرت علامہ مولانا محمد رئیس قادری زید مجدہ الکریم اور بزم رضا کے جملہ عہدے داران، کارکنان، معاونین اور محبین، اور محرم الحرام کے سلسلے میں منعقد ہونے والی تین روزہ محافل کی اس پہلی نشست میں حاضر جملہ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تین روزہ محافل کی ابتدا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالعموم جملہ صحابہ اور بالخصوص اصحاب اربعہ کے تذکرہ رحمت سے اپنے مشام ہستی کو معطر اور منور کریں گے. اور ویسے بھی ہم اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ ہم یکم محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک اشرع فاروق و حسین کے عنوان سے محافل منعقد کرتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے ہماری وابستگی وارفتگی نسبت عقیدت اور محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ فکر عطا فرمائی ہے کہ جو سب سے سیدھی ستھری اور پاکیزہ فکر ہے. وگرنہ اس روئے زمین پر کچھ افکار ایسے ہیں کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن دوسری طرف اہل بیت اطہار کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور ان کے موذی ہیں. یزید کی حمایت اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں زمین اور آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اور کچھ افکار ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تان اور تشنی کے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا بندہ بنایا, اپنے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت کا چراغ بھی روشن کر دیا اور اہل بیت کی محبت کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ ہدایت کے مراکز اور معرفت اور حکمت کہ وہ ادارے کہ جو اس دنیا میں ہمارے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں اور جادہ مستقیم پر ہمارے قدموں کو لرزبر اندام ہونے سے بچاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں مراکز ان دونوں اداروں اور ان دونوں انسٹیٹیوشنز اور ان دونوں خانقاہوں سے ہم اہل سنت کے رشتوں کو مضبوط فرما دیا ہے. اسی لیے امام اہل سنت شاعر خوش نوا بلبل باغ جنا سیدی امام احمد رضا پکار اٹھے کہ اہل سنت کا ہو بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہو بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا, ان سے وابستگی کا اور ان جیسا ایمان رکھنے کا حکم ارشاد فرما دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت کو, ان کی شان کو,
ان کے فضائل اور مناقب کو بھی عالمین کے پروردگار نے کتاب مجید میں بیان فرمایا. اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی مودت کا اور ان سے محبت رکھنے کا حکم بھی اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اور ان کی عظمت کا، ان کی طہارت کا پیغام بھی ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جن شخصیات کو نسبت مدینے والے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور جنہوں نے بلا واسطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو سیکھا ہو، امت اجابت کا ہر وہ فرد کہ جو کلمہ اسلام پڑھ لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تسلیم کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا باعظمت ہوتا ہے، ہر مسلمان اس کلمے کی بنیاد پر عز و شرف حاصل کرتا ہے. لیکن آپ غور فرمائیں کہ وہ کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی کہ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا اور کلمے والے آقا کا دیدار بھی کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسی عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی معیت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، جو ان کے غلام ہیں، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. تو یہ جو معیت حاصل ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو، یہ عز و شرف کا راز ہے، یہ ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی قدر و منزلت کی ایک بنیاد ہے کہ اس روئے زمین پر کثیر انسان رہتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رہ کر ان کی زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ان کے کانوں میں اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا پیغام سنایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان ان کے کانوں میں گونجتا ہے، اور درود و سلام کی فضاؤں میں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت میں گزرتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، سب کچھ حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کی سیرت اور اسوہ کا آئینہ دار بن جاتا ہے. اس امت میں سب سے چوٹی کے لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، ان کو برا نہ کہنا، اس لیے کہ ان کی عزت اور شان یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی صحابی ایک مد سیر یا آدھ سیر جو خیرات کرے، اور تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، تو وہ تب بھی میرے صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا. تو عمل کی یہ قوت جو بڑی ہے، یہ جو دام نیکی کے بڑھ گئے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اس کائنات کی کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کا دیدار بھی کیا ہے، اللہ کے محبوب کی معیت انہیں ملی ہے، ان کی نگاہیں ہوتی ہیں تو رخ بدعا ہوتا ہے، جب یہ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو سیکھتے ہیں، گویا کہ ان کا سرمایہ حیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ہے، حضور علیہ السلام کے یاقوتی لبوں سے جھڑنے والے موتیوں کو اپنی جھولیوں میں چن لیتے ہیں، حضور کے رخ بددعا کو تکتے ہیں، اپنی نگاہوں کی پیاس کو بجھاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے گفتار اور کردار کے آئینہ دار بن کر اس امت کے آنے والے افراد کے لیے رہبر و رہنما بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین معاہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں. اس میں بالعموم تمام صحابہ کا وصف بھی بیان کیا گیا کہ صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کافروں پر بڑے سخت ہیں، بڑے غضب ڈھانے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ کافروں پر سختی کے ساتھ ساتھ بیعین ہی اسی وقت کہ جب وہ کافروں پر سختی کرتے ہیں تو رشتہ ایمانی کی وجہ سے آپس میں مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں، ان کے لیے نرم گوشہ ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کے لیے ہمدردی ہوتی ہے. اور فرمایا تراہم رکعاً سجداً، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں، ان کے دن گزرتے ہیں، ان کے شب و روز گزرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، دنیا خواب غفلت کے مزے لے رہی ہوتی ہے تو یہ اصحاب محمد ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر اپنے رب کی عبادت میں محب ہوتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل انہیں مل جائے، اللہ کی رضا ان کو مل جائے، اس کی خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا حصول ان کے لیے دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے اور تمام خزانوں سے، سونا اور چاندی اور درہموں دینار سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ والذین معاہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ جب آپ ایمان لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا، تو آپ کی تبلیغ اسلام پر بڑے بڑے صحابہ کو اللہ نے دولت اسلام سے مشرف فرما دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر حضرت عثمان ایمان لائے، حضرت طلحہ ایمان لائے، حضرت زبیر وغیرہم اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائے، اور اللہ نے آپ کو ایسا ساتھ حضور علیہ السلام کا عطا کیا کہ بہت سے صحابہ کا تعلق تو کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول سے قائم ہوا، لیکن ابو بکر کو اللہ نے یہ معیت عطا فرمائی تھی کہ قبل اسلام بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جب کلمہ اسلام پڑھا تو آخری دم تک آقا علیہ السلام کی معیت اللہ نے عطا فرمائی. جب کلمہ اسلام نہیں پڑھا تھا تب بھی حضور کی صحبت تھی، رفاقت تھی، ملنا جلنا تھا، آنا جانا تھا، دوستی تھی، تعلق تھا. اور جب اسلام لے آئے تو یہ تعلق اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور اللہ نے پھر اتنی معیت آپ کو عطا فرمائی کہ مکہ المکرمہ کی گلیاں ہیں تو حضور علیہ السلام کی معیت میں حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، اور وہ کڑا وقت مسلمانوں کا کہ جب اسلام کی تبلیغ اور ترویج اور اشاعت کا ابھی آغاز ہوا تھا تو دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، حضور علیہ السلام کو ستایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھیں، ایذائیں دی جاتی تھیں، ایسے کڑے وقت میں بھی آقا علیہ السلام کی معیت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی تھی. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کا رفیق سفر ہونے کا اعزاز عطا فرماتا ہے، تو یہ معیت بھی حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر غار سور میں جب قیام کا مرحلہ پیش ہوتا ہے تو غار کی وہ معیت بھی حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر وہاں سے مدینۃ المنورہ جب یہ کاروان نور آگے بڑھتا ہے تو مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے والے اس کاروان میں معیت بھی حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوتی ہے. اور یہ منظر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کتنی شان سے بیان فرماتا ہے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، فرما کہ اگر تم دین خدا کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ نے تو مدد کر دی اپنے محبوب کی، اس کے دین کی، کہ جب کافروں نے ان کو وطن سے نکالا اور انہوں نے ہجرت کی. اب یہاں پر مقام غور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کافر فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ابو بکر کو وطن سے نکالا، تو پھر فیصلہ آسان ہو گیا کہ ابو بکر کو وطن سے نکالنے والا جب کافر ہوتا ہے تو ابو بکر کو جو من سے نکال دے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. ابو بکر کو مکہ سے نکالنے والے مسلمان نہیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے نکالا تو وطن سے نکالنے والے بھی کافر ہیں، اور جو من میں ان اصحاب رسول کو جگہ نہیں دیتے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. وہ لاکھ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے پھرے لیکن حقیقی معنی میں سچا کھرا اور پکا مومن اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے محبت کرتا ہے، جو حضور کے اصحاب اور اہل بیت سے مودت رکھتا ہے. تو یہ معیت بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. مدینۃ المنورہ کے قیام میں، مدینہ کی گلیوں میں، سفر ہجرت میں، بیعت و خلافت میں، واعظ و تبلیغ میں، جنگ و امن میں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی معیت کاملہ حاصل ہے کہ جتنا ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کا عطا ہوا جتنی معیت ان کو عطا ہوئی کسی اور صحابی کو عطا نہ ہو سکی. اس لیے کہ اسلام سے قبل بھی معیت ہے، اسلام کے بعد بھی ساتھ ہیں، مکہ میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، بیت و خلافت میں ساتھ ہیں، اور آج حضور علیہ السلام کے مزار میں بھی ساتھ آرام فرما ہے. کیا خوب شاعر نے کہا کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. تو فرما والذین معاہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ اللہ نے ان کو بڑی معیت کاملہ حضور علیہ السلام کی عطا فرمائی. آقا علیہ السلام کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بھی نہ ٹکتے تھے، اگر جاتے تو فوراً بے چین ہو کر پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے تو ہمیں یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اسلام کے لیے مال کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر گھر کا تمام اثاثہ سمیٹ کر لے آئے اور حضور کے قدموں میں رکھ دیا. اور ہمیں یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل آ جائے. اور ہمیں یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کی قربانی کا جذبہ بھی اپنے سینے میں رکھتے تھے، کہ جب حضرت عبد الرحمن نے ایک موقع پر کہا کہ ابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو میری تلوار چل جاتی، میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن رشتہ ابوبیت کا خیال آ گیا اور میں نے کہا آپ میرے والد ہیں، میں نے تلوار کو کھینچ لیا، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بیٹا تیری جگہ اگر میں ہوتا تو میری تلوار نہ رکتی، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھتا کہ مصطفیٰ کا دوست ہے یا دشمن ہے۔ مالی، جانی، وقتی، اولاد کی تمام تر عظیم قربانیوں کے جذبوں سے سینہ ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سرشار نظر آتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا کہ جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، کسی پر غروب نہیں ہوا کہ وہ صدیق سے افضل ہو، علاوہ نبیوں کے، نبیوں کے بعد جس شخص پر بھی سورج طلوع ہوا ہے اور غروب ہوا ہے تو کاروان انسانیت میں گروہ انبیاء کے بعد اگر افضل ترین کوئی انسان اور بشر ہے تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والذین معہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت پر دلالت ہے۔ اشداء علی الکفار، فرمایا کہ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یکم محرم الحرام، ہم یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا امتیاز ہے فریق آخر سے۔ وجہ امتیاز یہ ہے کہ وہ صرف ان صحابہ کے ایام پر تعطیل کا مطالبہ رکھتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، لیکن ہم صرف تعطیل کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے جو نام لیوا ہیں اور ان کے ایام پر تعطیل کے بینر لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا را وہ ان کے افکار اور ان کے عقیدوں کو بھی اپنانے کی کوشش کر لیں۔ اور حضور علیہ السلام سے ان کا جو رشتہ ہے، عقیدت اور نسبت ہے، محبت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے نظریات کو درست کریں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ہے کہ آپ کافروں اور مشرکوں پر بڑا غضب ڈھانے والے تھے۔ اور معروف واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا اور مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا، حالانکہ منافق یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ کعب بن اشرف یہودی سے کروایا جائے، لیکن یہودی چاہتا تھا کہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مصلحت کہ اس نے اپنے محبوب کو ایسے اوصاف سے متحمل فرما دیا کہ جو آدا تھے، دشمن تھے، انکاری تھے، اغیار تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ حق اور سچ اور عدالت اور انصاف کے تقاضے اگر کہیں پورے ہوتے ہیں تو وہ بارگاہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب یہ مقدمہ پیش ہوا، آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن منافق کو یہ فیصلہ منظور نہ ہوا، باہر نکل کر کہنے لگا کہ میں تو یہ فیصلہ عمر سے کرواؤں گا، اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کا انکار کر کر اس یہودی کو لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو حضرت عمر سے یہودی نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے اللہ کے رسول، آپ کے پیغمبر فیصلہ میرے حق میں فرما چکے ہیں، لیکن اس کو قبول نہیں ہے، اور اس نے کہا عمر سے فیصلہ کرواؤں گا. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اچھا ٹھہرو میں آ کر فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے تلوار لائے اور منافق کو قتل کر دیا, اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اتنا غضب کفار پر کہ کوئی شخص اگر حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی غیر محتاط رویہ استعمال کرے, کوئی گستاخی کا شائبہ بھی ہو جائے, تو حضرت عمر اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اتنا بھی منظور نہیں ہوتا تھا. تو جب یہ فیصلہ آپ نے کر دیا, اس منافق کو قتل کیا, تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی گئی کہ عمر نے تو ایک مسلمان کلمہ گو کو قتل کر دیا, لیکن بجائے اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی صفائی میں کچھ کہتے, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت عمر کا مقام دیکھیے کہ اپنی صفائی میں کچھ کہا نہیں, ابھی لبوں کو جنبش نہیں دی. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا, وحی قرآن نازل کر دی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہ مان لے. تو عمر نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا, کسی مومن کو قتل نہیں کیا, بلکہ عمر نے تو اس منافق کو قتل کیا ہے کہ جو رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. اشداء علی الکفار, کفار پر اتنے سخت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیصر و کسرا بھی ان کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں. 23 لاکھ کم و بیش مربع میل کی حکومت اور سلطانی اور بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے غلام کو عطا فرمائی, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر کے حلم کا, وقار کا, تدبر کا, تواضع کا عالم یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ کے ایک کونے میں اینٹ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر بغیر کسی لشکر اور سپاہ اور فوج کے آرام کر رہے ہوتے ہیں, اور باہر سے آنے والا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جس کے نام سے آج دنیا میں باطل ایوان لرزہ بر اندام ہے, اس عمر کی سادگی اور اس کی شان استغنا کا عالم یہ ہے کہ وہ تنہا بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑے سکون اور اطمینان اور دلیری کے ساتھ آرام کر رہا ہے. تو یہ جذبے اور یہ قوتیں اور یہ تدبر اور یہ استقلال بھی نگاہ مصطفیٰ کی کرشمہ سازیاں تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے وس میں بڑا ممتاز فرما دیا. اور یاد رکھیے کہ کامیاب استاد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کثیر طلباء کے اندر انفرادی طور پر چھپے ہوئے جوہروں کو تلاش کرتا ہے اور پھر انہیں علیحدہ علیحدہ اوصاف میں ممتاز کر دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم اور تدریس کا جو ادارہ قائم فرمایا وہ ایک چبوترا ہے جس کا نام صفا رکھا, اور وہاں اصحاب رسول دنیا داری اور دنیا و ما فیہا کی لذات سے کنارہ کش ہو کر قرآن اور سنت کی تعلیمات سے فیضیاب ہوتے تھے. لیکن ان اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کوئی ہمیں پائے کا مفسر ملتا ہے, پائے کا محدث ملتا ہے, کوئی پائے کا مدبر ملتا ہے, کوئی فن استاذی کا ماہر ملتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیات کو مجتمع فرما دیا ہے. یعنی ایک کامیاب استاد اپنے شاگرد میں جس چھپے ہوئے جوہر کو دیکھتا ہے, اسی کو نکھارتا ہے, اسی کو پروان چڑھاتا ہے, پر پھر اس کو ممتاز کر دیتا ہے، ایک فن میں اسے مہارت دے دیتا ہے، لیکن یہ وہ استاد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معلم بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ کیمیا انہیں عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کی صحبت میں جتنے صحابہ بیٹھتے تھے، علم سیکھتے تھے، سرکار کی نگاہ کرم جب ان پر پڑتی ہے تو وہ عالم بھی بن گئے، باعمل بھی بن گئے، مفسر بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، اللہ کے محبوب بھی بن گئے، اور اللہ کے محبوب بھی بن گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں صدق اور صفا اور صداقت کے جوہر کو پایا تو اسے صداقت کا علم بردار بنا دیا، اور پھر قرآن نے فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وصدق بھی فرماتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر پر نگاہ ڈالی تو پہ کرے صداقت بنا ڈالا، عمر پر نگاہ پڑ گئی تو پہ کرے عدالت بنا ڈالا، عثمان پر نگاہ ڈالی تو پہ کرے صداقت اور سخاوت بنا ڈالا، اور علی پر نگاہ ڈالی تو پہ کرے شجاعت بنا ڈالا۔ جس میں جو جوہر دیکھا اس جوہر میں بھی اس کو ممتاز کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خوبیوں کا، کمالات کا، اور حسن و جمال اور درست عقائد و نظریات کا اس کو جامع بنا دیا۔ آقا علیہ السلام کی صحبت میں وہ لوگ آئے تھے کہ جو نیکی کا نام و نشان بھی بلا بیٹھے تھے، اور بدیوں میں، گناہوں میں، معصیت میں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھتے تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام سے نسبت جڑ گئی اور ان کو شرف صحابیت حاصل ہو گیا تو ظالم متقی بن گئے، بے ایمان ایماندار بن گئے، جن کے ہاتھوں میں جبر کی تلوار تھی وہ سراپا رحمت بن گئے، اور سرزمین عرب کا ذلہ ذلہ گواہ ہو گیا کہ رسول اکرم حبیب حق نے تمام باطل مٹا دیا ہے، دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا دیا ہے، وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا دیا ہے، وہ بھولے بھٹکے ہوئے مسافر تھے ان کو رستہ دکھا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، قرآن نے کہا شداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کہ اگر کوئی کہے کہ میں رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا تو حضرت عمر کی تلوار فیصلہ کر دیتی ہے، اور اس معاملے میں کوئی تردد اور تامل کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے قہر برساتے ہیں، نافرمانوں پر کوڑے لگاتے ہیں، اور انہیں دین مصطفیٰ، شریعت مطہرہ اور سنت کی طرف راغب کرتے ہیں، اور نظام حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا آئیڈیل ہے کہ ہندو بنیے بھی جب اپنے وزراء کی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں تو ان کا رہنما کہتا ہے کہ ہمیں کامیاب حکومت اور اقتدار کے لیے ابو بکر و عمر کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، اور ان سے عدالت اور حکومت کے انداز سیکھنے ہوں گے، ایسا نظام حکمرانی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے کا گورنر اگر کسی کو بناتے تو پہلے اس کے اثاثہ جات کی لسٹ تیار کرتے کہ کتنی جائیداد ہے، کتنا مال ہے، کتنے درہم و دینار ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کتنے اشیاء ہیں، اور جب وہ فہرست تیار ہو جاتی پھر اس کو محفوظ کر لیا جاتا، اور پھر اسے گورنری ملتی تاکہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے، اقتدار کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، اور پھر جس کو بھی پروانہ جاری کرتے شرائط عائد کر دیتے کہ تمہارے لیے یہ شرط ہے کہ تم ہلکا باریک کپڑا نہیں پہنو گے، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے، اور اپنے دروازے پر دربان اور چوکیدار نہیں رکھو گے، اور اگر انہیں پتا چلتا کہ کوئی گورنر ان شرائط کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو بلا لیتے، معزول کر دیتے۔ ایاز بن غنم کو بلایا کہ جس نے خلاف ورزی کی تھی، اور بلا کر اس کا شاہی لباس اتروایا اور اس کو گدڑی پہنائی، اور پھر بکریوں کا ریوڑ دے کر کہا کہ تم انسانوں پر حکمرانی کرنے کے قابل نہیں ہو، تم تو اس قابل ہو کہ تمہیں بکریوں پر نگہبان بنا دیا جائے۔ وہ عمر کہ جو عدل اور انصاف کے قائم کرنے میں اتنا حساس ہو، اتنا سینسٹیو ہو کہ فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وہ عمر کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب مصر کے گورنر بنے تو ایک دن مصر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا ایھا الامیر انا لنیلنا ھذا سنۃ لا یجری الا بها، اے امیر، اے گورنر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک طریقہ ہے جاری ہونے کا، اور اس طریقے کے بغیر یہ جاری نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم سال میں ایک دن 11 تاریخ کو فلاں مہینے ایک جوان دوشیزہ لڑکی کو تیار کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، زیور پہناتے ہیں، اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ جب حضرت عمرو بن العاص صحابی رسول نے سنا، فرمایا کہ انہ لا یکون ابدا فی الاسلام، اسلام میں تو ایسی متہم باتوں کی کبھی اجازت نہیں ہوگی، اسلام ان توہمات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو وہم اور شک اور تردد کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور رسالت محمدیہ پر غیر مشروط اور مضبوط اور مستحکم ایمان کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے انکار کر دیا کہ اب اسلام کے بعد اور اس علاقے کے فتح ہو جانے کے بعد، اسلامی قلمرو میں اس کے داخل ہونے کے بعد، اس توہم کی، اس وہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب وہ وقت آیا تو ایسا ہی ہوا، دریائے نیل خشک ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو تشویش ہوئی، انہوں نے فوراً امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ساری رویداد اس میں بیان کر دی کہ مصر کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس نیل کے دریا کے جاری ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک جوان لڑکی کو ہر سال اس کے حوالے کرتے ہیں تو یہ جاری ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ توہمات ہیں، اسلام تو وہم، شک اور تردد کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام تو یقین اور ایقان کی شمع کو فروزہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین نے جب یہ پڑھا تو آپ نے ان کو لکھا کہ تم نے بہت اچھا جواب دیا، آپ خوش ہو گئے ان کا جواب سن کر، اور پھر ایک رقعہ لکھا، خط لکھا، اور فرمایا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب اس خط کو کھول کر پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام آج کسی انسان کے نام نہیں بلکہ دریائے نیل کے نام لکھا ہوا تھا۔ تو کیا شان ہے اس کی عدالت کی کہ دریا پر بھی جس کا حکم نامہ چلتا ہو، جو دریا کے نام خط لکھتا ہو، اور جو عبارت میں لکھتا ہو ان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر، امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور پھر آگے لکھتے ہیں فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا، اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا تو اب نہ جاری ہونا، وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيَكَ، اور اگر میرا اللہ تجھے جاری کرتا تھا تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، وہی تجھے جاری فرمائے گا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں رات کو میں نے وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالا اور صبح جب مصر والے اٹھے تو 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھ چکا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت اور انصاف ہے. آج تو چھوٹے سے خطے پر کوئی نگہبان بن جائے تو اس کے کالر تنگ جاتے ہیں، اس کے مزاج میں تغیر آ جاتا ہے، اس کی گردن تنگ جاتی ہے اور وہ تکبر اور نخوت کی ایک علامت بن جاتا ہے. لیکن یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم دیکھے کہ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم جب خطبہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے اور حضور کے شہزادے امام حسین تشریف لاتے ہیں اور انگشت مبارکہ کا اشارہ کر کر کہتے ہیں کہ اے عمر، خطاب کے بیٹے، میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر آؤ، تو حضرت عمر خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور امام حسین کے اشارے پر منبر سے نیچے آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، خطبے کے تو بڑے احکام اور مسائل ہیں. اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ کے لیے منبر پر آ جائے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ گفتگو کی جا سکتی ہے، خطبے کے بڑے آداب ہیں، آپ بچوں کے کہنے پر خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت عمر فرماتے کہ جن کے لیے حضور اپنے سجدوں کو لمبا کر دیں تو عمر ان کے لیے خطبے کو نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر فرماتے کہ ہاں، یہ تمہارے نانا کی غلامی کا نتیجہ ہے، ان کی نگاہ کرم ہے کہ آج ہم اس منصب پر بیٹھے ہیں، ورنہ تو عمر کسی جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوتا. یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اعزاز ہے. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کیسر و کسرا بھی لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، اتنی عظیم فتوحات ہیں، آدھی دنیا پر بادشاہت اور حکمرانی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی. لیکن سادگی کا اور شان استغنا کا عالم یہ ہے کہ جب رات ہو جاتی ہے تو رعایا خواب غفلت میں ہوتی ہے اور ان کا امیر المؤمنین، ان کا حاکم، فقیرانہ انداز میں اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور گشت کر رہا ہوتا ہے اور مطلع ہو جاتے ہیں کسی کی غربت پر، افلاس پر، مسکینی پر، تو اپنے کندھے پر بیت المال سے اناج کی بوری اٹھا کر لاتے ہیں اور اس کے گھر میں پہنچاتے ہیں اور چولہا جلاتے ہیں اور طعام پکا کر کھلاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر بن خطاب ہوتے. ایک نبی کے لیے جو خصوصیات ہیں وہ تمام موجود ہیں، الا یہ کہ یہ نبی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا.